360 میں امریکی یونیورسٹیز کیوں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دنیا بھر کے طلباء کی ترجیح ہیں اور اس سے امریکی معیشت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, بات کریں گے آج کے شو میں.
انڈسٹریل ٹریننگ کی بات کی جائے تو امریکہ میں اچھے مواقع ہیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر میں طلباء کا خواب ہوتا ہے کہ وہ امریکہ میں آ کر تعلیم حاصل کریں. بین الاقوامی طلباء کے امریکہ کو ترجیح دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے آدھی امریکہ میں ہیں. اس کے علاوہ امریکی کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک تو انہیں اعلیٰ تعلیمی نصاب ملتا ہے اور دوسرا امریکی تعلیمی ادارے سائنس سے متعلق شعبوں, تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. پیشہ وارانہ زندگی میں امریکی تعلیمی اداروں کی ڈگری کی قدر کی جاتی ہے. امریکی حکومت, تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہر سال سینکڑوں اسکالرشپس بھی دیتی ہیں. امریکہ کے تعلیمی اداروں میں اس وقت چین کے بعد بھارت کے اسٹوڈنٹس کی سب سے زیادہ تعداد زیر تعلیم ہے. ان دو بڑی آبادی کے ملکوں کے علاوہ امریکہ میں زیادہ طلبہ بھیجنے والے ممالک میں جنوبی کوریا, کینیڈا, ویتنام, تائیوان اور نائجیریا شامل ہیں. پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی امریکی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے. برطانوی میگزین ٹائمز کی ایک حالیہ رینکنگ کے مطابق دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں امریکہ اور برطانیہ میں ہیں, لیکن چین کے تعلیمی ادارے بھی اب تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں. تعلیمی سال 2023 میں 10.5 لاکھ سے زیادہ بین الاقوامی طلباء امریکہ میں زیر تعلیم تھے, جو کہ اس سے پہلے کے تعلیمی سال یعنی 2022 کے مقابلے میں تقریباً 60,000 زیادہ ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے منسلک میری لینڈ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ میں 5,000 سے زیادہ بین الاقوامی طلبہ زیر تعلیم ہیں, جن میں سے زیادہ تر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے یہاں آئے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اور وہ کامیابی کی کیا امیدیں ساتھ لے کر یہاں آئے ہیں.
کیمی بساری نائجیریا میں صحافی ہیں. انہوں نے صحافت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا انتخاب یہاں کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسرز کی وجہ سے کیا.
میں نے فیکلٹی میں ایسے پروفیسرز کو دیکھا جو اپنی زندگی میں کبھی صحافی رہے تھے اور اب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے پروفیسرز ہیں جن کے کچھ تحقیقی مقالے میں نے پڑھ رکھے تھے, یہ جانے بغیر کہ میں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں پہنچ جاؤں گا.
ماسٹرز ڈگری کے بھارتی طالب علم ہیمانشو سروے کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کا کورس ورک کسی بھی اور جگہ سے کہیں زیادہ پریکٹیکل ہے.
انڈسٹریل ٹریننگ کی بات کی جائے تو امریکہ میں اچھے مواقع ہیں. یہ نظریاتی سے زیادہ عملی تربیت پر توجہ مرکوز کرتی ہے, لہٰذا یہاں جو آپ سیکھتے ہیں اس سے مطابقت پیدا کرنا کہیں زیادہ آسان ہے.
جوڈی ہیکمن برز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسکالر سروسز کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پر بین الاقوامی طلباء کو یونیورسٹی آف میری لینڈ میں سیٹل ہونے میں مدد دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بہت سے بین الاقوامی طلباء پڑھائی کے ساتھ کام کے مواقع کی وجہ سے بھی امریکہ میں گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, جنہیں گریجویٹ اسسٹنٹ شپ کہا جاتا ہے.
Commitments to your department in which you're admitted to.
آپ کو جس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ دیا جاتا ہے وہاں عموماً ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, جہاں آپ گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ, ریسرچ اسسٹنٹ یا ایک عام اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں, اور اس کام کے بدلے آپ کی فیس معاف کر دی جاتی ہے, یعنی آپ ٹیوشن فیس ادا نہیں کرتے.
جوڈی امریکہ میں تعلیم کے خواہش مند بین الاقوامی طلبہ کو یاد دلاتی ہیں کہ انہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی, جیسے رہائش اور کرائے کا بندوبست, روم میٹس تلاش کرنا, ہیلتھ انشورنس اور ویزا حاصل کرنا, بینک اکاؤنٹ کھولنا اور سوشل سیکیورٹی نمبر کے لیے رجسٹر کرانا اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں.
ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر رہائش حاصل کرنا بہت مشکل تھا, اس کے بعد صحیح بینک, موبائل فون سروس کا انتخاب کرنا تھا. چونکہ ہم بھارت میں تھے, ہمارے لیے یہ جاننا بہت مشکل تھا کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں اچھی ہے.
اہم بات یہ ہے کہ کلاسز شروع ہونے سے پہلے کام شروع کر دیے جائیں. میرے پاس پہلے سے ہی ایک بینک اکاؤنٹ تھا, میں نے اپنی ہیلتھ انشورنس پر کام شروع کر دیا تھا, میں سوشل سیکیورٹی کارڈ کے لیے درخواست دینے میں پہلے ہی پیش رفت کر چکا تھا.
جوڈی متوقع بین الاقوامی طلبہ کو یاد دلاتی ہیں کہ امریکہ میں زندگی بسر کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے یونیورسٹیاں بہت سے وسائل دیتی ہیں. COVID-19 کے دوران ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کی یونیورسٹی نے بین الاقوامی طلبہ تک زیادہ تر رسائی آن لائن کر دی.
because of the pandemic.
عالمی وبا کی وجہ سے ہم طلباء کے یہاں آنے سے پہلے ہی ان تک پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اس لیے جب وہ اپنے آبائی ملک میں امریکہ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم رہائش, ہیلتھ انشورنس, ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں.
جوڈی اور طلباء دونوں کا کہنا ہے کہ قبل از وقت تیاری انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی ترقی میں مددگار ہو سکتی ہے. لورل بومن کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
جب بین الاقوامی طلباء امریکی اداروں میں پڑھنے آتے ہیں تو فیس کے علاوہ جو اخراجات وہ یہاں رہنے سہنے پر خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ امریکی معیشت کو بھی ہوتا ہے. امریکی ادارے ایسوسی ایشن فار انٹرنیشنل ایجوکیٹرز کے مطابق تعلیمی سال 2022-2023 میں دنیا بھر سے امریکہ آنے والے طلباء کی وجہ سے امریکی معیشت کو 40 ارب ڈالرز کا فائدہ ہوا. یہ رقم امریکہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ان طلباء کی طرف سے رہائش, ٹرانسپورٹیشن, کھانے پینے اور روزمرہ کی اشیاء پر خرچ کی گئی. امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے پاکستانی طلباء کی تعداد گزشتہ سال 10,000 تک پہنچی ہے. ایک سال پہلے کے مقابلے میں اس میں 16% اضافہ ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سید آبدی موجود ہیں, ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں, ان سے اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں. سید آبدی, کتنا رجحان بڑھا ہے پاکستانی طلباء میں ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کا؟
بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے, جنرلی اسپیکنگ انٹرنیشنل موبیلٹی جو دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے, لیکن پاکستان میں خاص کر اس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ملکوں میں جانے کا. اور ویری رائٹلی دا کی کنٹریز ویئر اسٹوڈنٹس فرام پاکستان وڈ لائک ٹو گو از یو ایس, یونائٹڈ کنگڈم, آسٹریلیا اور کینیڈا. کینیڈا ہیز ریسنٹلی ٹیکن اوور فرام مینی آف دا کنٹریز اینڈ از گروئنگ. جب کوئی بچہ ڈسیزن میکنگ کرتا ہے انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنس کی طرف, تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ دیر آر فیو فیکٹرز جو اس کو گورن کرتے ہیں, بیسیکلی امپیکٹ کرتے ہیں اس کے ڈسیزن کو. اور اس کے اندر سے جو مین فیکٹرز ہوتے ہیں نیچرلی, وہ سب سے پہلے تو داخلے کی جو شرح ہے, اور جس یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے, جس ایریا میں جانا چاہتا ہے, وہاں پر اس یونیورسٹی کی داخلے کی کیا شرح ہے, اس کا اس کی جو پاسبلٹی ہے گول اچیو کرنے کی. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے فائنینشیل جو پلاننگ ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کو یو نو سم آف دی یو ایس یونیورسٹیز آر ویری جنرس ایز کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز. ان کے جو اسکالرشپ اسکیمز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ دے آر یو نو بہت ہی اعلیٰ ہیں, جنرس ہیں, لیکن آلسو دے آر موسٹلی ڈیپینڈنٹ آن میرٹ.
امریکہ آنے والے جو طلبہ ہیں, آپ کے پاس جو ایک تو آپ کا اپنا ڈیٹا بھی ہوگا جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو یہ بتا سکے کہ باہر آنے کے لیے جو طلبہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں سے امریکہ کتنے آنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کے حساب سے اگر آپ اس کو یعنی 100 میں سے آپ کمپیئر اگر کرنا شروع کریں, تو امریکہ جانے والوں کی شرح جو ہے وہ پوسٹ کووڈ نیچے آئی ہے, وہ اوپر نہیں گئی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میجر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپارچونیٹیز ہیں اور جو پروسیسز انوالوڈ ہیں اس کے اندر, کی جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں, داخلہ ہونا, ویزا ہونا, اور پھر ان ساری چیزوں کو فائنینشلی دیکھنا, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ اسٹڈی جو ویزز آ رہے ہیں, یو کے نے تو دے ہی رکھا ہے, کینیڈا نے بہت ساری فیسلٹیز کھول دی ہیں. سب سے بڑی بات ہے انٹرویو. آپ کو یو ایس کا ویزا بغیر انٹرویو کے نہیں ملتا.
مسئلہ کہاں, فائنینسز کا زیادہ آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویزا ریگولیشنز کی وجہ سے زیادہ مسئلہ آتا ہے, بیکاز اسکالرشپس بھی تو آفر ہوتے ہیں؟
جی بالکل, مسئلہ خالی ویزے کا نہیں ہے. اس کے اندر ایک اور وجہ جو ہے, جو کہ جب آپ ڈیٹا کی مجھ سے بات کر رہے تھے, ہارڈلی 1% پاکستانی بچے جو ہیں, طلباء جو ہیں, اپنی گریجویشن کے بعد اپنے F1 کو اپنے H1 میں کنورٹ کر پاتے ہیں. اور میری جو اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے, فرض کریں میں سال میں اگر 500 یا 600 بچے باہر بھیجتا ہوں, اور بڑے میرا بڑا سلیکٹڈ مارکیٹ ہے, اور میں بہت ہی سلیکٹڈ اسکولز اور سلیکٹڈ ایریا میں کام کرتا ہوں, اس کے اندر اگر 100 بچے امریکہ جاتے ہیں تو اس کے اندر سے رفلی اباؤٹ 60% جو بچے ہیں ان کو جو ہے اپنے F1 کو H1 میں کنورٹ کرنے میں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی وہ, اور ان کو پراپر جاب کی تلاش رہتی ہے, اور مجبوراً پھر وہ آڈ جاب کرتے ہیں, پھر آڈ جاب کرنے کے بعد اپنی ریلیٹیو فیلڈ میں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے اور ملکوں میں, اور ملکوں میں ان کو اسٹریٹ اوے جو ہے وہ فنکشنالٹی مل جاتی ہے کام کرنے کی. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے وہاں پر, اور اس کے بعد جو دوسری چیز دیکھنی پڑے گی وہ ہے کمپٹیشن. امریکہ میں دا کمپٹیشن از ویری ہائی ان ٹرمز آف فائنڈنگ ریلیونٹ جابس, اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ دیکھیے جو انڈسٹریل ایکسپیرئنس یا جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں امریکن ایجوکیشن کے, وہ کہیں ان کو تو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ویری ویری گڈ وین اٹ یو کمپیئر ٹو انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈائسپرا اینڈ دی ارینا دیٹ از دیئر. یہ ایک جو مین وجہ ہے اس کی کہ جب بچہ جاتا ہے وہاں پر, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب جاتے ہیں وہ لوگ تو دے لک فار اے پرماننٹ سیٹلمنٹ, دے لک فار سیٹلنگ ڈاؤن, فائنڈنگ اپارچونیٹیز اینڈ میکنگ دیئر کیریئرز ود ان دیئر ایریا آف اسپیشلٹی. جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور
لاسٹ پہ ایک چیز, مجھے تین کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو پاکستانی طلباء کو امریکہ آنے کے لیے فیس کرنا پڑتے ہیں؟
دیکھیے سب سے پہلا تو یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ میکنگ این اپلیکیشن آن ٹائم, کیونکہ بہت سارے بچے مختلف ریزلٹس کی وجہ سے اور مختلف ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے اپنا کامن ایپ ٹائم پر نہیں کمپلیٹ کر پاتے. سیکنڈلی, پچھلے دنوں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویزا کی ڈیٹس کا بھی مسئلہ تھا, اور پھر انٹرفیس جو ہے جو ویزا کے دن جا کے ہونا پڑتا ہے, بعض وقت ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر یو نو یو ڈونٹ نو وچ سائڈ آف دا بیڈ دا ویزا آفیسر ہز گاٹ اپ, اور وہ کس جواب میں بالکل رائٹ پیپرز ہوتے ہیں اس کے, اور کبھی کبھی ان کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہیو دا پیپرز رائٹ. جہاں پر آپ کے صرف پیپرز کے بیس کے اوپر ہوتا ہے وہاں یو پرووائڈ دی ایویڈنس, جو ان کی فارمیلٹیز ہیں, جو ان کے ایس او پیز ہیں, جو ان کی ریگولیشنز آپ نے پوری کی, اینڈ یو ول گیٹ ریزلٹس. ایک یہ ہوگی. اور تیسری بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بچہ وہاں چلا جاتا ہے, گریجویشن لے لیتا ہے, اس کے بعد جو اس کا
تو اس کے سیٹلمنٹ کے جو ہے ایف ون سے ایچ ون پہ کنورٹ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سید آبدی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستانی طلبا جو ہیں وہ جو امریکہ آ کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. امریکہ پڑھنے کے لیے آنے والے بین الاقوامی طلباء میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں چین سے آنے والے طالب علموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. سال 2023 میں تقریباً 300,000 چینی طلباء امریکہ میں پڑھ رہے تھے, لیکن اس تعداد میں قدرے کمی آئی ہے. اس کمی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور امریکہ آ کر پڑھنے کے بارے میں کچھ چینی طلباء کی کیا رائے ہے, آئیے جانتے ہیں.
چین سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی طالب علم شان جان کے لیے امریکہ میں زندگی خاصی حیران کن ہے.
بہت سے کھانے میں نے چین میں کبھی نہیں دیکھے اور لوگ اسے یہاں پسند کرتے ہیں, جیسے فورچن کوکیز.
شان امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تقریباً 300,000 چینی طلباء میں شامل ہیں. چین سے ایک بین الاقوامی طالب علم کے طور پر امریکہ آنے والے اور اب دوسرے بین الاقوامی طلباء کو امریکی اسکولوں میں درخواست دینے میں مدد کرنے والے سویلو یان کا کہنا ہے کہ یہ تعداد زیادہ تر حفاظتی خدشات کی وجہ سے کم ہو گئی ہے.
طلبا کے والدین امریکہ میں منفی عناصر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. پہلا کیمپس شوٹنگ ہے, دوسرا گلیوں میں تحفظ اور بہت ساری چوریاں اور آتشی اسلحے سے ہونے والی ہلاکتیں.
کچھ طلبا کے لیے ایک اور چیلنج چین کی طرف سے املاک دانش اور ٹیکنالوجی کی چوری کے خدشات کے باعث امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا ہے. امریکہ چینی فوج سے منسلک بعض چینی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو داخلہ نہ دینے کی ٹرمپ دور کی پالیسی پر عمل پیرا ہے.
ویزے کا مسئلہ آنے والے طلبا کے لیے اور خاص طور پر کچھ سائنسی اور ہائی ٹیک پس منظر والے طلبا کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنا ہے. وہ یہاں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ڈگریاں حاصل کرنے آتے ہیں, اور امریکی حکومت کا خیال ہے کہ ان حساس ہائی ٹیک شعبوں کو کسی دوسرے ملک کی مداخلت سے محفوظ رکھا جانا چاہیے.
شان جان سمیت چینی طلبا نے وی او اے کو بتایا کہ انہیں امریکہ سے ویزا حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے.
اگر آپ کوانٹم فزکس یا کچھ واقعی حساس مضامین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن میرے لیے معمول کی بات ہے. میں معاشیات کا عام طالب علم ہوں.
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ریور سائڈ کے پروفیسر پیری لنک کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کچھ چینی طلبا اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ طلبا کی کچھ تنظیمیں مقامی چینی قونصل خانے سے رابطے میں ہیں.
طلبا یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیمپس میں اس طریقہ کار کے ذریعے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے, اور جب کسی قسم کا کوئی حساس موضوع سامنے آتا ہے تو چینی طلبا چپ ہو جاتے ہیں.
پیری کا کہنا ہے کہ کچھ طلبا خود اپنے آپ پر سینسرشپ لاگو کرتے ہیں کیونکہ انہیں چین میں رد عمل کا خدشہ ہے.
طلبا اس لیے خاموش نہیں ہوتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کلاس میں موجود دیگر چینی طلبا جاسوس ہیں. بات یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کلاس کے دوسرے طلبا انہیں رپورٹ کریں گے یا نہیں.
پھر بھی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ چینی طالب علم ہیں. چینی والدین کے لیے سویلو کا مشورہ ہے.
اگر ہم بہترین تعلیم اور پیشے کے مواقع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ پہلے نمبر پر ہے.
شان بزنس انالیٹکس میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے تاکہ ان کے کریئر کے لیے مزید دروازے کھل سکیں. الزبتھ لی کے ساتھ سبشہ خان, وائس آف امریکہ.
دنیا بھر سے طلبہ امریکی تعلیمی اداروں کو ہی ترجیح کیوں دیتے ہیں اور اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ملتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حامد زمان سے جو ایک عرصے سے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ہیں. حامد, بین الاقوامی طلبہ جو اپنے ملکوں سے باہر تعلیم حاصل کرنے کا سوچتے ہیں تو امریکہ کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے اس میں؟
شکریہ سر. اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ بڑی وجہ, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ امریکی یونیورسٹیز کی تعداد زیادہ ہے, پھر اس میں یہاں پہ بہت سارے اسکالرشپس اویلیبل ہیں جو کہ ممکن ہے میسر نہ ہوں دوسرے ممالک میں. پھر جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ امریکہ میں سکونت اختیار کرنے کی صورتحال بھی ہے اور سہولت بھی ہے, جو کہ مشکل ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی بہت سی اور ممالک کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ یہاں کی معیشت بہت بڑی ہے. تو بہت سارے ایریاز ہیں جیسے کہ سائنسز اور انجینئرنگ, لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسے یعنی کہ شعبہ حاجات ہیں جن میں کہ مکمل طور پر سکونت اختیار کرنے کی سہولت موجود ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ایک تحقیقی کلچر کا اور جہاں تک تعلق ہے ایک یونیورسٹیز میں آپشنز کا, وہ امریکہ میں نسبتاً زیادہ ہے. برطانیہ میں اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں انجینئرنگ کا ارادہ کیا تو وہی کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں امریکی یونیورسٹیز آپ کو یہ سہولت دیتی ہیں کہ آپ شعبہ
میجرز چینج کر سکتے ہیں.
تو وہ بھی ایک جو ہے اس میں بھی ایک اپنی کشش ہے. پھر آخری بات یہ کہ چونکہ یہاں پہ یونیورسٹیز بہت ساری ہیں اور ایک عرصے سے لوگ آ رہے ہیں, تو ایک آپ کا ایک سوشل نیٹورک موجود ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ممکن ہے آپ کے جاننے والے یہاں پہ پہلے سے پڑھ رہے ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں یا عزیز و اقارب ہوں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے یونیورسٹیز کا ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ بہت اپنی کشش رکھتا ہے.
تو ایک چیز حامد, جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے سید آبدی بھی بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جب وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے F1 کو H1 پہ, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی کم پرسنٹیج ہے جو یہ کر پاتی ہے. تو کیا یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہے یا جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں ان سب کے لیے مشکل کام ہے؟
دیکھیے, میں نے تو اس کا یعنی کہ تجزیہ نہیں کیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہے یا کسی کے لیے زیادہ ہے کسی کے لیے کم ہے, لیکن عمومی طور پر یہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں امریکی معیشت کے حوالے سے, پھر اس میں کچھ سیاسی عوامل بھی ہیں. لیکن ابھی بھی جیسے کہ عابدی صاحب نے ذکر کیا 60% لوگ یہ کر پاتے ہیں. میرے اپنے تجزیے میں, کیونکہ میرا تعلق تحقیق سے ہے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ مشکل نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ پی ایچ ڈی لیول کے بعد یہاں پہ ابھی بھی اس معیشت کو ضرورت ہے ٹیکنیکل کمپیٹنس کی اور یا یونیورسٹی ریسرچرز کی. تو میرے اپنے تجربے کے مطابق تو یہاں پہ ایسی مشکل میں نے نہیں دیکھی. لیکن
تو امریکی معاشرے اور معیشت میں کتنا کردار ہے, امریکہ کو کیوں ضرورت ہے ان طلبا کی پھر یہاں پہ؟
دیکھیے, جہاں تک امریکی ڈپلومسی کی تاریخی یعنی کہ رجحانات ہیں, اس میں سافٹ ڈپلومسی ایک عرصے سے ان کا ایک حصہ رہی ہے. فل برائٹ اسکالرشپس دیکھیے آپ اور اپرچونیٹیز دیکھیے, ایک تعلق رہتا ہے. اس کے علاوہ امریکی معیشت یہ جانتی ہے کہ اچھا ٹیلنٹ دنیا میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اور جو بڑی کمپنیز ہیں وہ عمومی طور پر فار ایگزامپل کانگریس میں جو ہے وہ لابی کرتی ہیں کہ ویزاز کھولے جائیں, کیونکہ ان کو اپنی ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لوگوں کے, اور ان کا تعلق صرف انجینئرنگ اور سائنس سے نہیں ہے بلکہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز سے بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی یونیورسٹیز میں ایک بڑی تعداد نہ صرف پڑھتی ہے جو دوسرے ممالک سے آتی ہے بلکہ پڑھاتی بھی ہے. میں خود ایک اس کی مثال ہوں اور اسی طرح میرے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی اس کی ایگزامپل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
تو ایک چیز حامد بالکل لاسٹ پہ, میرے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو جس طرح کی مقابلے کی فضا ہے دونوں ممالک میں, چین سے سب سے زیادہ طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ آتے ہیں, کیا عوامل ہیں چینی طلبہ کی دلچسپی کے پیچھے؟
دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں کی معیشت ایک بڑی کشش رکھتی ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے یعنی کہ آپ اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد جو روزگار کی سہولت میسر آتی ہے وہ کہیں بہتر ہے کسی بھی ملک سے, اور ظاہر ہے کسی بھی معاشرے کے لیے وہاں کے طلبہ و طالبات کے لیے یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہوتی ہے کہ آپ سیٹل کر جائیں, آپ اپنے ایریا میں کام کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی خوشحالی بھی ہو. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنے کا موقع اور ایک نسبتاً آزاد فضا میں تحقیق کرنے کا موقع جو ہے وہ ہے. یہ درست ہے کہ سیاسی حالات کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو کشش ہے امریکی یونیورسٹیز کی وہ برقرار ہے ان تمام عوامل کی وجہ سے جو کہ عابدی صاحب نے ذکر کیا اور میرے نزدیک بھی اہم ہیں. اوپن ریسرچ اپرچونیٹیز ہیں, ٹیکنیکل کمپیٹنس ہے, ٹیکنیکل اٹریکشن ہے, فائنینشیل اٹریکشن, اور یہ تمام چیزیں بہت کشش رکھتی ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حامد زبان, آپ ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے, بوسٹن یونیورسٹی سے, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ خود آپ اس کی ایک مثال ہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا, تو اس طرح کی آپشنس شاید ہمیں فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملیں. بہت شکریہ آپ کا. ذہنی صحت کے حوالے سے آج کل دنیا میں آگاہی بڑھ رہی ہے, امریکہ پڑھنے کے لیے آنے والے ان طلبہ کو اپنے گھروں سے دور ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت اور بھی اہم ہو جاتی ہے. اب امریکہ کے تعلیمی اداروں میں طلبہ کی ذہنی صحت بھی موضوع بحث ہے. یونیورسٹیز خود بھی طلبہ کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی صحت اچھی رہے. امریکہ میں زیر تعلیم بہت سے بین الاقوامی طلبہ کا کہنا ہے کہ ذہنی صحت کے بارے میں تشویش کا خیال قدرے نیا لیکن خوش آئند ہے.
ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا الانا ٹیلر کے لیے بالکل مشکل نہیں. وہ ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں واقع میری ماؤنٹ یونیورسٹی میں طلبہ کی صحت کے شعبے کی سینئر ڈائریکٹر ہیں.
ذہنی صحت واقعی ہمارے ہر کام کو متاثر کرتی ہے. کالج کا وقت طلبہ کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے. نشو نما کے لحاظ سے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. بالغ ہوتے طلبہ کو اپنی شناخت کے بارے میں کئی مسائل کا سامنا رہتا ہے. وہ کس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا کام اچھا کر سکتے ہیں.
الانا کہتی ہیں کہ کیمپس میں بین الاقوامی طلبہ کو خاص طور پر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
میرے خیال میں وہ دو مختلف ثقافتوں میں رہنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ملک کی ثقافت اور ایک نئے ملک کی ثقافت, جس سے بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے.
وہ زبان کی رکاوٹ اور مالی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں, اپنے گھر کے لیے اداس ہوتے ہیں. میری ماؤنٹ یونیورسٹی کی نئی طالبہ انوجن چندمنی کا تعلق منگولیا سے ہے.
پچھلے ہفتے میں گھر کو یاد کر کے افسردہ تھی, اور اگرچہ میں یہاں ایڈجسٹ کر رہی ہوں لیکن ایک کمی سی ہے, مجھے اپنا گھر اور گھر والوں کی یاد آتی ہے.
انہوں نے ایک تھراپی سیشن کے لیے سائن اپ کیا ہے.
میرے خیال میں ذہنی صحت اور تندرستی اہم ہے. میرے ملک میں لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن یہاں لوگ اس کی پرواہ کرتے ہیں, تو یہاں ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے.
میری ماؤنٹ یونیورسٹی کے بھارتی اسٹوڈنٹ آیوش پٹیل کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وہ ذہنی صحت پر یونیورسٹی میں دی جانے والی توجہ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
ذہنی صحت سب لوگوں کے لیے اہم ہونی چاہیے. میں ڈپریشن کا شکار تھا, لیکن 12ویں کلاس تک مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. جب میں امریکہ میں آیا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا.
انوجن کا کہنا ہے کہ لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ بہتر محسوس کرتی ہے.
لوگوں کے ساتھ میل جول ایک قسم کی دوا ہے.
یونیورسٹیوں میں طلبہ کی بہبود پر کام کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے پڑھنے کے لیے آنے والے بین الاقوامی طلبہ مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, اور یہ لچک کیمپس کی زندگی کی مشکلات سے نمٹنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. لارل بومن کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرون راوڑو چی دا قتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نڑے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا عکس درخائی.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کیکاږي, او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا پټن کیکاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که لتا سره اندروید فون وی نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی ښاګی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی ښاګی له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
روایت امروز
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا سلام و برنامه روایت امروز، ما سید عزیز الرحمن شما را خوش آمدید میگم. شما می توانید که این برنامه را از طریق امواج رادیو و همچنان در صفحات اجتماعی ما به گونه زنده و تصویری دنبال کنید. امروز وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که صادرات افغانستان در سال 2023 میلادی به 1.9 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به سال قبل اندکی افزایش را نشان می ده. برای بحث بیشتر در این مورد آزرخش آفیزی، کارشناس امور اقتصاد و رئیس سابق روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در برنامه با ماست تا با ایشان در این مورد صحبت داشته باشیم. آقای آفیزی، امیدوار هستم که صدای ما را داشته باشین و خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا.
علیکم السلام، تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین، وقت دادین تا نیم ساعت همراه ما در برنامه مهمان باشین. آقای آفیزی، شما حتما این خبر را دنبال کردین که طالبا گفتن در طول سال 2023 حدود 1.9 میلیارد دلار صادرات داشتن ولی در مورد واردات چیز نگفتن. سوال اول را من طوری از شما میپرسم که سال 2023 را از نقطه نظر داد و ستد تجارتی افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
با سلام مجدد، یک چیز باید تصحیح کنم و این که من رئیس اونی اتاقهای تجارت ایکو و رئیس اونی اتاقهای تجارت افغانستان بودیم سالای گذاشته، همچنان رئیس روابط بین المللی بودیم.
تشکر.
به هر صورت در اتاق ما یک بخش داریم به نام بخش صادرات و در اونجا ما سرتیفیکت آف اوریجن یا فرمه ها را توزیع میکنیم که در اون صادرات ثبت میشه، نام صادرات و مقدارش و قیمتش کلش در اونجا ثبت میشه. صادرات در دو سال گذشته نظر به سالهای قبل، سال 2022 و 2023 رشد زیاد داشته و علت چی است که مواد معدنی پروسس نشده زیادتر در افغانستان علاوه به صادرات عنانوی ما که میوی تازه و میوی خشک و ترکاری و بعض مواد مدنی مانند تلک و مانند کرومایت و انواع قیمتی بود، علاوه به او مقدار زیاد زغال سنگ صادر میشه و امو ایسای های ما نشان میده که صادرات تقریبا نیم برابر شده نظر به گذشته. اما ما ترجیح ما این بوده که صادرات ما صادرات تولیدی باشه، نه از منابع تجدید ناپذیر مانند معدن و به ویژه که مثلا ما اگر صنایع ذوب آهن خود بسازیم و همچنان صنایع مواد ساختمانی مانند تولید سمنت، به اون صورت ما یک مقدار زیادی به زغال نیاز داریم و این زغال سنگی که ما داریم خوشبختانه در مجاورت معدن بزرگ آهن ما و در مجاورت سمنت غوری و سمنت جبل سراج قرار داره که ما با هزینه های بسیار کم را میتونیم به مقصد تولید استفاده کنیم. اگر ما مثلا سمن زغال سنگ در سوفه بفروشیم، بیمی از این وجود داره که اگر ما مقادیر زیاد آهن در آینده بخوایم سنگ آهن را ذوب کنیم و فلات تبدیل کنیم، باز برای تامین سوخت از او اتنشه که باز ما از استرالیا یا کشور دور دیگه باز غالا وارد کنیم که قیمت کرایش دو برابر قیمت اصلیش می باشه، چون ما کشور ماد به خشک هستیم و ما به شکل انبو او را از طریق کشتی نمیتونیم به وطن خود برسانیم و مجبور هستیم بنادر آبی دیگه کشور را بیاریم و از اونجا باز به افغانستان. لازم در استخراج و فروش مواد مدنی باید برنامه های آینده انکشاف افغانستان و رشد مملکت در نظر گرفته شود و بعد از او به خاطر دفع الوقت و به خاطر از اینکه یک مقدار عاید فوری به دست بیاید نباید ما این ملاحظات زیر پا بگذاریم. اما این واقعیت است که صادرات ما به دلایلی که گفتم علاوه بر صادرات عنعنوی که همون میوه تازه و خشک و نباتات طبی و بعضی ترکاری و بعضی اقلام دیگه بود، علاوه به او بخش عمده صادرات ما مواد مدنی مخصوصا زغال سنگ است.
پس شما سال 2023 را یک سال پردستاورد در عرصه صادرات بر افغانستان تلقی میکنین، درست است؟
اقتصاد خود یک مباحث جامع است و این تنها خلاصه به این نمیشه که شما یک مقدار زغال صادر کنین. اونجا مسئله اساسی هدف از اقتصاد خوب تامین معیشت مردم است، مبارزه بر ضد فقر است، ایجاد جای کار است و بالا بردن تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی است. اگر ما این اهداف را برسیم اون سال درخشان است، اما فقط در عرصه توازن بیلانس تجارت و حفظ قیمت افغانی که هم یک مقدار زیادی مربوط به همین مثلا میشه وضعیت نظر به حکومت قبلی بهتر است.
شما در لابلای صحبتایتون از زغال سنگ اشاره کردین، البته حکومت طالبا هم ایرا گفتن که با وجود از اینکه مسیر تالنگ به خاطر بازسازیش مسدود بود برای چند ماه و با وجود از اینکه صادرات زغال سنگ کاهش داشت، ولی صادراتشان نسبت به سال 2022 البته 2% افزایش داشته. با باور شما تا چه حد با این گفته های طالبان موافق هستین و نقش به خصوص البته نقش مسیر سالنگ را در صادرات و واردات کشور چقدر اهمیت داره؟
اول خدمت شما عرض بکنم که ما راهای بدیل دیگه داریم. وقتی که مثلا از دره سوف زغال استخراج میشه، میشه که از طریق بامیان و از طریق راه نزدیک دیگه از او که راه دره شکاری است این وارد شوه. و گپ دومشی است که زغال تنها از دره سوف استخراج نمیشه، در کلی از دودکش و مدن کرکر و از مدن ایشپشته که او خودش در یک هولنگ است و اینجا از طریق بامیان بدون تایی سالند از طریق پل متک که داخل و نزدیک جبل سراج و شهرهای کابل میرسه و همچنان از طریق میدان وردک ممکن است که از طریق بیسود هم و این راه استفاده شد.
در طول سال 2023 روابط با پاکستان چندان خوب نبود، شاهد تنش‌ها بودیم بین پاکستان و بین حکومت طالبان، شاهد ازی بودیم که چندین بار مسیر تورخم و چمن و سپین بولدک هم مسدود شد. تنش بین افغانستان همسایگانش تا چه حد میتونه که بر صادرات و واردات نقش داشته باشه؟
اول خوب باید عرض بکنم که پاکستان برخورد گزینه‌ای داره و مثلا به این معنی که در برابر میوه تازه و خشک ما و در برابر نباتات طبی که صادرات عنعنوی ماست، مخصوصا ترکاری به سری الفساد است، اینا معمولا تعرفه های اضافی وضع میکنن و گاهی هم بندر بسته میکنن، ولی در مورد واردات زغال که نیاز خودشان است هر نوع تسهیلات و فراهم میکنن و همچنان برای کالای ترانزیت خود که میخواهند به آسیای مرکزی روان کنند در اونجا خودشان هم زمینه مساعده میسازند و از ما توقع دارم که داخل نقطه سرحدی و مانند شیرخان بندر یا حیرتان یا آقینم و مالایزه رو برسنیم با مسئولیت. دیگه اونا ملاحظه از موانی بر سر جای معلمین محقق می کنند که این روی خوب نیست، بخاطر از اینکه کشورهای همسایه یک اقتصاد مدغم دارن یا در هم پیچیدی دارن که اینا یکی بدون دیگه تکمیل نمیشه. مثلا ما صنایع دارن اما مواد مدنی ندارن، ما مواد مدنی داریم صنایع نداریم، صنایع سنگین نداریم. مثلا ما میوه تازه داریم، میوه خوش داریم، مواد طبی داریم، لیکن شرایط پروسس و بسته‌بندی از رو نداریم. ما رو بسته‌بندی میکنن، ارزش افزوده رو اونا خلق میکنن، با این روان میکنن به بازار خلیج و بازار مثلا دبی سعودی و انواع کشورهای مختلف دیگه. به خاطر یک بخش عمده از عواید ملی پاکستان از بابت ریپروسس یا مو باستولید مواد هست که ما از افغانستان به صادر میکنیم. مثلا تل که به روان میکنیم و از مواد خام یا رو پودر میکنن، بازی رو بسته بندی میکنن، بازی و صنایع دارویی و صنایع آرایشی یا کازمتیک دنیا رو صادر میکنن با دو سه چند قیمت، در حالی که تل که از ماست. امور ما باید داخل وطن این کار بکنیم و از قیمت خود تل کده خدمات بسته‌بندی از او، پودر کدن از او، سرد کدن از او و تصحیح از او و بمیارای بین‌المللی به او سرتیفیکت صادر کدن ارزش بالاتر میبره که در این مورد البته پاکستان از ما سود زیاد میبره. همچنان سنگای قیمتی ما که میره در اونجا پروسس میشه، در اونجا تراش میشه و به دو سی چند قیمتش با بازار بین‌المللی صادر میشه. همچنان امی بوته های تیبی ما مانند زیره، مانند شیرین بویه، هنگ یا هم در پاکستان پروسس میشه. تا جلغوزه میبینی خوش که ما در پاکستان بسته‌بندی میشه و تشه میشه، پاک میشه با میارای بین‌المللی و با استاندارد ISO که سرتیفیکت آف ریجن از رو صادر میکنن و رو باید ارگانیک یا بیو که در شرایط بسیار طبیعی تر پرورش میشه او را تاپا میزنن، دوار میکنن و همه قدره که ما او را از قیمت اصلیش که سردرختی ما حاصل میه، همه قدر او از بسته‌بندی و از سرتیفیکیشن و از سرت از او پیسن میگیه. بران اقتصاد ازاد در هم پیچته است با ماول، باید روی خوب و مناسب داشته باشن، نه تنها او بلکه در یک شورای همسایه و مانند ایران و آسیای مرکزی و چین، تمام از یا میتونن یک زون اقتصادی بر مبنای انتگریشن یا همگرایی باشن و حتی تعرفه خود در مقابل یک صفر کنن و همو حق ترانزیت از یک دیگه نگیرن. در حال پاکستان مال ترانزیت ما که میایه بر از او یا شرایط وضع میکنن، حتی بر ما میگن کدام قلم وارد کدام قلم وارد نکن. این رویه دوستانه نیست و این باید تغییر کنه. این نه تنها به نفع ما نیست بلکه به نفع پاکستان هم نیست. مالدین پاکستان، تجار پاکستان که ما وجه گفتاق مشترک افغان پاک در سال 2006 ما ساخته بود حال فعال است و دوست همکار ما آقای خانجان مدکوزه و نیابت از اتاق در اونجا رئیس دوری می باشه در اتاق مشترک و از طرف باید آقای زبیر مکی والا از پاکستان است. اونا هم شکایت دارن، اون در اتاق مشترک هم با ما میشینن، با گاهی ما آنلاین هم راشنگت میزنم و حیات رهبری از وقت از تجار بزرگ پاکستانی هستند. اونا هم شکایت دارن از حکومت خود، میان روی از سبب شده که ما بسیاری کاروبار خود را از دست بدیم. مثلا کارخانه هایی که به مقصد بازار افغانستان و آسیای مرکزی تولید میکرد بسیاریش از کار افتاده و به هزاران نفر کارگر خود را رخصت کردن چون تولید وجود نداره، دیگه خریدار نیست. وقتی شیم و این روی ها تولید شده که ولی ما تاجر افغانستان به دنبال یک بدیل است که حتی همین ترانزیت کالا را که از پاکستان است از یک طریق دیگه بیارم که خوشبختانه رابطه ما با چین خوب است و علاقه مندی وجود داره که راه پامیر یا راه واخان باز شود و خوشبختانه در 20 سال گذشته راه ها تا نزدیکی های واخان رسیده تا اولسوالیش کم شد. پلو و همسایی واخان است، ما سرک کیر داریم و یک 50 کیلومتر دیگه مگه سرک ساخته شود ما با چین وصل میشیم با شهرهای چین و تقریبا 25,900 کانتینر ما سالانه از واردات داریم. یعنی شرایط سخت و در این یک از کانتینر صادرات داریم. مگر امیر رو واس شود صادرات ما بسیار زیاد میشه به چین و واردات ما از چین هم ممکن است که پارتنر اول ما چین شود و ما 100 هزار کانتینر شد از چین وارد بکنیم و او هم قیمت تمام شدش کم میشه. هم دیگه ما یک دفعه به شکل امتحانی آورده بودیم در 8 روز رسید و حالا در 8 ماه از طریق پاکستان جا نمیرسه و در هر کانتینر 2,500 دلار ما ارزانتر میتونیم بینز خدا خدمات ترانسپورتی رو بکنیم. از این نقطه نظر ما در یک موقعیتی هستیم که باید همسایه ما با ما روی خوب داشته باشن. این نه تنها به نفع افغانستان است بلکه به نفع هر دو کشور است و به نفع سایر شرکای ما هستند.
تشکر. شما با تغییر رویه اشاره کردین. البته در قبل از نظام کنونی در افغانستان در پس از سال 2001 الا سال 2021 برای 20 سال حداقل که ما به خاطر دارم تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داشته، چیز نو نیست و این تنش باعث ازی شده که تجارت بزرگترین آسیب را ببینه برای امور رقمی که شما گفتین برای تجار هر دو طرف. راه حل از این چیز تنش اصلا بر تجارت نیست اگر اشتباه نکنم، نظر شما چی است؟ راه حل از این چیز چی باید کنن؟ چگونه این مشکل را باید حل کنن؟ توصیه شما حداقل در وقتی که شما در افغانستان بودین، در رأس اتاقای تجارت بودین، برای حکومت افغانستان چی بود و یا برای جانب مقابل برای پاکستان چی بود؟
ما خود پولی از این که شما فرمودین رئیس اتاق بودم، به رئیس عمومی اتاقای تجارت و صنایع ایکو بودم. سکرتر جنرال ما از پاکستان بود و رئیس پاکستان و رئیس عمومی اتاق ایران معاون ما بود و دو دورم معاون از ایکو بودم، یک دورم رئیس اونیش بودم. در اونجا بعدا رئیس اونی اتاق ایران و پاکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی از ایکو و قفقاز اینا اعضایت مدیری ما بودن. ما با هم بسیار نزدیک روابط داشتیم و جلسات خود اگاهی در پاکستان میگرفتیم، گاهی در ایران میگرفتیم، گاهی در ترکیه میگرفتیم. دیگه ما برشان نمیر نه تنها نظر خود بلکه نظر ما اعضای اتاق مشترک افغان پاکستان و پاکستانی رو بهش انتقال میدیم که اونا تباه شدن، خود از وام دربده شدن، کارخانهشان متوقف است، مواد خام را که از افغانستان رو وارد میکردن نیست. و حتی ما یک برنامه داشتیم به نام عروضی که امریکایی را حمایت میکردن. پیشنهاد ما بود که ما یک همگرایی قوی را باید بسازیم در کنار هم، باید چون وقتی که همگرایی اقتصادی باشه قیمت تمام شده کالا پایین میاد، یعنی به نفع مستهلک هستن، به نفع تاجر هستن، به نفع رقابتی هست که ما از منطقه در تجارت جهانی هم داریم. این یک کار باشون گفتیم و به نام عروضی یک چیزی بود که تجربه تولیدی از یا که زمان بریتانیا استعمار بریتانیا در اونجا مروج بود و اینا مهارت های خوبی داشتن در تولید صنعتی و همچنان در تولید فراوردهای زراعتی مانند سیتروس و همچنان برنج و گندم. یا ما گفتیم با یک همگرایی میرسیم در مخصوص در مناطق سرحدی و امریکا گفت لازم که $5 میلیارد ما به شما کمک میکنم در این مورد که کارخانه در نوار مرزی ساخته شده که این منطقه بسیار ناامن است، مردم بیکار است، فقر دارن، بیچاره هستن. این به امنیت دو کشور هم کمک میکنه. به یک همگرایی منطقوی آغاز یک همگرایی میشه مثل که در اتحادی اروپا وجود داره. اینا دو تا جنگ جهانی کردن اما بالاخره به عقلانیت آمدن و ما امیر بهشون گفتیم که ما هم ضروری است که سیاسیون ما بسر عقل بیان و کوشش کنن که یک بستر مناسب بر رشد اقتصادی به وجود دارن. ما کشورهای فقیر هستیم، امکانات ما کم است. بران این ماجراجویی ها و این اختلافات و این دشمنی های غیر ضروری سبب میشه که باز فقر ما بیشتر شوه، آوارگی مردم ما زیادتر شوه و نارضایتی عمومی افزایش پیدا کنه. پیشنهاد ما این بود که یک تغییر اساسی باید وارد شود در سیاست کشورهای ما و در کشورهای منطقه تا ما قادر شویم که یک بستر مناسب سیاسی خوبه برای یک همگرایی اقتصادی فراهم بکنیم.
تشکر. آقای حافظی، امروز مرقمی که گفتیم وزارت صنعت و تجارت طالبان موضوعی را که اعلام کردن در مورد میزان واردات چیزی نگفتن، لیکن یک ماه پیش این وزارتی را گفته بود که افغانستان حدود $7 میلیارد واردات داشته در سال 2023. این رقم نسبت به سالهای گذشته اگر مقایسه کنین چقدر فرق میکنه؟ آیا یک رقم بلند است یا که مناسب است برای شرایط کنونی اگر در نظر بگیریم؟
کسر بیلانس تجارت ما در گذشته بسیار شدید بود و تقریبا 96% بود. این وقتی بود که ما 400 میلیون صادرات داشتیم و رسمی و غیر رسمی قاچاق و آشکار 14 میلیارد واردات داشتیم. و این قاچاقش به این معنی است که بسیاری جنسی که می آمد در گمرکات ثبت نمی شد و در ایسایی های رسمی نمی آمد، اما می آمد ما خبر داشتیم که می آمد، چون تاجرا بالاخره همیشه از اتاق هستن در ما می گفت چه مال وارد می کنن چه خواهی وارد نمی کنن. این که از پولوی گمرک تیر می شکدن و با بخش از بدنی ناسالم دولتی و بخش از همتاهای سکتور خصوصیشان اینا حتمی بودن که تلایده بودن. ما باز شدیم رسمی هم روی 10 میلیارد ما واردت داشتیم و غیر رسمی روی 15 میلیارد. و یکی دیگه هم یک تجارت عرانایی بود بنام تجارت سرحدی که بین افغانستان و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه مانند ایران افغانستان بود که بازارچا جنس می آمد و در بین پاکستان و افغانستان قبایلی که به دو طرف سرحد هستن اینا بین خود یک تجارت عرانایی بنام گندی داشتن که سوق می رفتن یک مقدار جنس خود می بودن به محصول در بازار پاکستان می فروختن، از این طرف بازار جنس مورد ضرورت خود داخل می آوردن و هم مازاد از این بازار عرضه می کنن که او ثبت می شد. حال تقریبا تجارت ما با پاکستان با واردات ما کمتر از صادرات و مصادرات ما بسیار مالی روان و پارسال از واردات ما خیلی زیادتر شده، یعنی کسری بیلانس تجارت دیگه با پاکستان نداریم. ما یک تفاضل هم داریم اما با دیگه کشورها کسری بیلانس تجارت داریم و علت کم شدن واردات چند چیز است. یکی این که ما در پالوی زدگات های ملی خود و شرکت هایی که برای خارجی ها خدمات انجام می دادن و دیگه بر لوجستیک از وا برای اصلا مصارفات از وا هم موازات میکردیم که با وا میفروختیم، هم خدمات میفروختیم، هم بعضی از اقلام و جنس ها رو میدونیم. این خلاص شده. دیگه این که قدرت خرید مردم پایین آمده بخیر بیشتر شده و مردم جنس کمتر میخرن و به این خاطر واردات ما نظر به گذشته کم شده، مخصوصا با از پاکستان میشه کم شده. حالفی ما صادرات ما زیادتر از واردات ما از پاکستان است.
پس واردات را شما با فقر اشاره کردین که یک از دلایلش فقر است که کاهش یافته، یعنی واردات به گونه چه رقم برتون بگویم، یعنی به شکل که باید کاهش پیدا کنه او رقم نیست، بلکه یک عامل باعث شده که واردات کاهش یافته.
خب بعضی عوامل کوچک دیگه هم هست، از جمله مثلا ما بدیل واردات داخل مملکت بعضی اقلام تولید میکنیم. فعلا ما حدود 5,000 کارخانه فعال داریم، اینا هم یک مقدار کمک میکنن که واردات کم شود. اما این در گذشته هم بودی کارخانه نو نیستن، در گذشته هم بود ولی کافی نیست. مثلا تقاضای بازار ما برای جنس به اندازه واردات 7 میلیارد هم که وقتی که ما میتونیم وارد بکنیم به این معنی است که قدرت خرید 7 میلیارد هستن. از روی 7 میلیارد معلوم است مثلا اول با همین افغانای مقیم خارج به خانواده خود کمک میکنن بین 1.7 تا 2.3 میلیارد دلار ایسایی که ما داریم، اینا به خانواده خود کمک میکنن که قدرت خرید از قدرت تزریق میشه. یک مقدار هم عواید داخلی است که معاش مامورین میشه، معاش حقوق و امتیازات معلمین و شهدا و متقاعدین است که متاسفانه متقاعدین به وقتا تنخواه خود تا بال کمتر گرفتن، شکایتشان زیاد است، میگن ما نگرفتیم. اما به هر صورت عواملی که سبب قدرت خرید میشن این چیز است، چون بیکاری بسیار زیاد شده قدرت خرید مردم کاهش یافته و یک رونق اقتصادی مصنوعی یا کاذبی که قبلا ما داشتیم بنا به حضور نیروهای خارجی و بنا به خدماتی که از ما میخریدن او با رفتن از با و با قطع کمکاشان فروکش کرده. حال ما اقتصاد ریاضتی داریم، به اقتصاد ریاضتی 7 میلیارد هم زیاد است که ما واردات داریم، چون منابعی که ما داشتیم یکی کمک خارجی بود یکی تریاک بود که تریاک هم ظاهرا گفته میشه که کاهش یافته کشتش، او هم دیقانه رو فقیرتر میسازد چون بدیل معیشت ندارن به واسه از او که مثلا تریاک میکاشتن میفروختن ولی چی بکارن و برنامه های واضح و روشن چی است از طرف جامعه بین المللی، چی برنامه است از طرف خود حکومت افغانستان چی است؟ یخ شده نمیتونه که از طریق صدور فرمان خود مسائل حل نمیشه. شما هم میکنن که نکارین مثلا تریاق و نکارن چی بخورن، یواز از چی بکارن دیگه. به هر صورت مشکلات ما زیاد است ولی رای حل داره. افغانستان پر از نیروی کار توانا و مستعد است. جوانان بسیار خوبی داریم که بیکار هستند و سطح آگاهی عمومی هم بالا رفته. در طی 20 سال گذشته چندین میلیون جوان ما درس خواندند و به درجات مختلف حرفا آموختند و یعنی به اصطلاح دارای یک جایگاه تخصصی هستند و دیگه دوباره خارجی رو میشونن مثلا مراودی خوب بود اینا که میتونن کم از کم 3-4 میلیون جوان ما زبانهای خارجی میخوانن. چه کسایی که در خارج هستن و مقیم خارج بودن، فرزندان کسانی که مهاجرت کردن و چه کسانی که در داخل بودن. ما در وضعیت خوب قرار داریم اگر ما یک مدیریت خوب سیاسی اقتصادی داشته باشیم در وطن و در قدم اول یک دولت مقتدر ملی که افغانستان در معقول بین المللی خوب نمایی کرده بتانه و یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو داخل وطن تامین کرده بتانه، افغانستان بسیار زود رشد میکنه. و البته نقش همسایه هم در رشد متقابل بالاست. اگر یه دشمنی با این روی خوب و با مهربانی و دوستی با هم دیگر برخورد بکنیم سبب رونق اقتصادی منطقه‌ای میشه.
تشکر آقای حافظی. وقت برنامه آستا آستا به پایان میرسه، ولی قبل از اینکه به پایان برسه از پیش شما یک سوال دیگه دارم. اویی که در سال 2023 چی کارهای بود که باید میشد به خاطر تقویت تجارت افغانستان ولی کارها انجام نیافت؟
در قدم خوب البته مادم باید این کار نکنیم. مهم نیست کی به سر اقتدار است، مهم نیست که ببین که چی میکند، ببین که کی میکند. این مهم است که هر کس هر حکومتی که باشه اگر کار درست بکنه، یک چیز هست که یک امنیت نسبی وجود داره. همکارای ما به سابق وقتی که یک جنس از می آوردن یک دفعه با مخالفین و مسئله دولت باج می دادن، یک دفعه مسئول گمرکی و حکومت می دادن و دفعالی از او رشوت بود، نامنی بود و موترها آتش می گرفت، جنجال زیاد بود. ولی خوب است ولی کافی نیست. مثلا تنها امنیت راه ها کافی نیست، در پالی از اون مسئولیت باید وجود داشته باشد. مردم شهروندان خود مسئول احساس کنن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی عمل داشته باشن، محدودیت نداشته باشن و مقید به یک سلسله قیودات اضافی نباشن. و چیزی که باید میشد این بود که باید ما از سیستم اقتصاد مالی دنیا برمیگرفتیم. حالا فعلا ما شما در اقتصاد مالی دنیا نیستیم. پولای خود از طریقه از سیستم سویفت بیندلی انتخال داده نمیتونیم. دارایی مردم افغانستان در حال تعلیق است و هنوز اعتماد جامعه بیندلی برای اینکه پولا را آزاد کنن وجود نداره. دیگه کمک های بیندلی صورت نمیگیره. مراودات ما در سطح نازل است با جامعه بیندلی و تاوال هیچ کشور افغانستان را برسبت نشناختن. ما در قدم اول باید یک آدرس سیاسی معتبر محترمی داشته باشیم به شکل حکومت بنانه که شهروندان افغانستان رو حمایت کنن و دنیا هم رو به رسمیت بشناسن تا ما در محافل بین المللی بتانیم از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع کنیم. بیشتر مثلا بعضی رویه های نمناسب کمسایی ما میکنن، ما میتونیم به دیوان بین المللی کیفری مراجعه کنیم، اما چون افغانستان حکومت رسمی نداره و هیچ کس بحثی هم نمیشناسه، ما نمیتونیم به ملل متحد یا نهادهای بین المللی دیگه مراجعه کنیم و دادخواهی کنیم. به این اساس به نظر ما بود که نیازیشی تأخیر شده همی است که دولت افغانستان 2 سال و چند ماه است که یک آدرس سیاسی معتبر رسمی نداره.
میفهم که در لابلای گپایتان بعضی چیزهای را بعضی پیشنهادات را داشتین، ولی اگر جنبندی کنیم برای سال 2024 حکومت حاکم در افغانستان یا نظام حاکم در افغانستان باید کدام گام های اساسی را بردارند؟ بسیار کوتاه چون وقت برنامه با پایان رسیده، تقریبا 2 دقیقه دیگه وقت داره. مهربانی سر
سکتور خصوصی افغانستان به عنوان لوکوموتیو رشد حمایت کنند و اینا رو محترم بشمارند، برای اینکه تمام داد و ستد فعلی ما و صنایع ما مربوط به سکتور خصوصی است و آمد او اقدامی نکردند.
فکر میکنم شنونده های محترم که تماس ما با آقای حافظی قطع شد، ولی به هر صورت از آقای آذرخش حافظی سپاسگزار هستیم از اینکه بر ما وقت دادن تا این برنامه با ما صحبت کنن در مورد تجارت در افغانستان در سال 2023، بررسی سال و همچنان یکی چی گام های روایت نظام حاکم در افغانستان برای سال 2024 برداره. تشکر از شما شنونده های عزیز که تا ایدم با ما بودین. البته برنامه بعدی برنامه صدای شماست که با همکاری